السلام على افضل المسلمين، الصلاه والسلام على افضل النبيين، الصلاه والسلام على خاتم النبيين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكه على يوم الدين. اللهم انزله المعقد المقرب عندك يوم القيامه. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا آج کے مبارک دن، حرمت والے دن، حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح سے ہوئی، پورا واقعہ بیان کرنے کی توفیق نصیب کی اور وقت بھی فارغ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے روحانی طور پر فیض یاب کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں. ہر شہادت میں اسلام کی بقا و دوام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جادوہ کا راز پوشیدہ ہے. لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے. اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرویش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنے غذا بنایا، اور جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق دو برس 3 ماہ 10 دن تخت خلافت پر متمکن رہے. حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اسی منصب کو زینت بخشی. حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو آپ نے 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے. آپ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، آپ 4 برس 9 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت 6 ماہ کا تھا. اس پورے عرصے کو اگر شمار کریں تو کل تیس برس بنتے ہیں. حضرت علی کی خلافت کے اب یہاں سے شروع ہو جائے گا شہادت کا واقعہ. حضرت علی کی خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا تھا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت سیدنا حضرت علی کا حق تھا اس وقت، اور آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے حضرت عثمان کے بعد. حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اقدام آئمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی غلطی پر معمول کیا جاتا ہے. مجتہد حضرات کے لیے میں آپ کو بتا دوں، آپ نے پڑھا ہوگا اجتہاد کیا ہے، مجتہد کون لوگ ہوتے ہیں. مجتہد حضرات اگر کوئی کام صحیح کرتے ہیں تو ایک کے بدلے 1000 نیکی ان کو ملتی ہے ہم، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے غلطی کے بدلے. اب یہاں پر یہ میں نے اس لیے پہلے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ تھے یہ مجتہد تھے، لیکن غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا، شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے، بڑوں کو بہکا دیا. یہ فیصلہ اقدام آئمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے جو آئمہ کرام نے کہا ہے انہوں نے کہا یہ اجتہادی غلطی تھی ان کی. حضرت امیر معاویہ کی جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مورکے پیش آئے تھے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق میں تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ چنانچہ اس دشواری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیچھے نظر حضرت علی نے دارالحکومت کو کوفہ منتقل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خلافت کا مرکز کوفہ کو قرار دیا تو وہ لوگ جو خود کو شیان علی، شیان علی کا مطلب علی کا گروہ، یہ علی کا گروہ تھا پہلے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو خود کو شیان علی کہلانے لگے تھے، اطراف عالم سے سمٹ سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال کی وجہ سے کوفہ میں جمع ہونے لگے۔ اس طرح کوفہ شیان علی یعنی حضرت علی کے گروہ کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں چار جماعتیں وجود میں آئیں۔ نمبر ایک، حضرت علی کی حمایت کرنے والا گروہ شیان علی۔ نمبر دو، بنی امیہ کی حمایت کرنے والا طبقہ، یعنی بنی امیہ نہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بنی امیہ سے تھے، حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے تھے۔ نمبر تین، حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی مخالفت کرنے والا طبقہ۔ اب غور سے سنیے، ایک پہلا چار طبقے بنے، ایک حضرت علی کی حمایت کرنے والا شیعان علی، ایک بنی امیہ کی حمایت کرنے والا، اور ایک حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی مخالفت کرنے والا طبقہ، خوارج یہ کہلائے۔ نمبر چار، ایک کثیر صحابہ اور تابعین جو حضرت علی کو بھڑک جانتے تھے لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی خاموش تھے، کیونکہ دونوں مجتہد تھے نا۔ اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو سن ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا، جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنی امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، امیر معاویہ کے بعد، ٹھیک ہے، ان کا بیٹا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے جو تھے، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ چنانچہ یزید نے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری خیال کیا۔ اس لیے یزید نے تخت نشین ہوتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی بھیجا، ترجمہ، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمیر سے میرے حق میں بیعت لو، جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑنا۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا، وہ یزید کے اس حکم سے گھبرا گیا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک سخت دل اور سخت مزاج سنگ دل آدمی تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں ان تینوں افراد کو اسی وقت بلوا بھیجو، اگر بیعت کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کی صورت میں ان تینوں کے سر قلم کروا دو۔ ولید گھبرا گیا، اس نے کہا، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے میں قاصد تو بھیجتا ہوں، لیکن ان کو کیا میں ان کے سر قلم کروا سکتا ہوں؟ خیر، اس نے حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں کو مسجد میں بیٹھے ہوئے پایا۔ قاصد نے کہا، آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت امام حسین ولید کے پاس پہنچے، مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا. آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا, میرا جیسا آدمی اس طرح چھپ چھپا کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہوگا. آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کرنے کی دعوت دیں تو یہ ایک مناسب طریقہ ہوگا. ولید ایک امن پسند آدمی تھا. اس نے کہا, اچھا آپ تشریف لے جائیں. اس پر مروان نے ولید سے کہا, اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے, تب وقت بہت سے لوگ قتل ہو جائیں. ان کو قید کر لو, اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا سر قلم کر دو. حضرت امام حسین یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا, ابن زرقا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے ولید قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے. یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے. آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا, تم نے میرا مشورہ نہ مانا تو اب تم کبھی دوبارہ اس طرح موقع نہ پا سکو گے. ولید نے کہا, تم پر افسوس ہے, تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو. خدا کی قسم اگر دنیا بھر کا مال و متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر مل جائے کہ میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہوگا. بخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین کی بانس پرس ہوگی وہ ضرور ضعیف المیزان ہوگا. ان کا مطلب میزان کا پلڑا اس کا ہلکا ہوگا. مروان نے کہا, تم ٹھیک کہتے ہو, یہ بات اس نے اوپری کہی تھی ظاہری طور پر, ورنہ دل میں ولید کی بات کو اس نے پسند نہیں کیا تھا. اچھا, ایک تو یہ امام حسین کا ہو گیا, حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو بھی بلایا تھا نا. طرح طرح کے ہیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہیں گئے. دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. ولید کے عملے نے ان کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے. حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ روانہ ہونے کے ایک رات بعد حضرت امام حسین نے بھی مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا. گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور مسجد نبی میں حاضری دی اور اپنے نانا کی حضور حاضری میں آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے. مدینہ منورہ میں آپ نے بچپن گزارا تھا, یہاں سے دوری آپ کے لیے بڑی سہانی روح تھی. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام خاندان نے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی. حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا, بھائی آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں. یہ غیر فاطمی اولاد میں سے تھے, ٹھیک ہے, حضرت محمد بن حنفیہ مجھے عزیز ہیں. آپ شہروں میں سے کسی شہر میں نہ جائیں, دیہات اور ریگستانوں پر قیام کریں. اگر آپ کسی مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا, دوسرا گروہ آپ کے مخالفین کے ساتھ ہوگا. جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی تو سب سے پہلے آپ ہی ان کا نشانہ بنیں گے. ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب و نسب میں تمام امت سے بہتر ہو, اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہو جائے گا, اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا. یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا, بھائی میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے جواب دیا, مکہ مکرمہ چلے جائیں, اگر آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک, ورنہ تو پھر آپ ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں, آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے. آپ نے فرمایا, بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی, انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی. یہ طبرانی کیسے لیا گیا, ابن اسیر اور طبرانی سے. حضرت امام حسین جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے, سورۃ قصص آیت نمبر 21 ترجمہ. تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا, اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. کہا, اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات فرما. اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی, سورۃ قصص آیت نمبر 22 ترجمہ. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت تک عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنے کئی حامی تیار کر چکے تھے, یہ پہلے پہنچ گئے تھے نا. یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کیا, کیونکہ ولید نے بات نہیں مانی تھی نا, انہوں نے تو کہا تھا فوراً بیعت لو ورنہ قتل کر دو ان کو. यजीद ने देखा कि ये तो अब नहीं करेंगे, उन्होंने कहा मैं तो मारूंगा नहीं उनको, बिल्कुल नमाज़ है, रसूल को जो मारेगा वो ज़ईफ़ुल मिज़ान होगा रोज़े महशर, तो मैं तो नहीं मार सकता। तो यजीद ने जब देखा तो उसने वलीद बिन नुक़्बा को माजूल कर दिया और इनकी जगह उमरू बिन साद को मदीने का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उमरू बिन साद ने और एक रवायत के मुताबिक ख़ुद यजीद ने मक्का मुकर्रमा का मुहासबा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन दुबैर को गिरफ़्तार करने के लिए 2000 सिपाहियों का लश्कर मक्का भेजा। मक्का मुकर्रमा का मुहासरा हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन दुबैर ने मौसी दिफा किया। यजीद के लश्कर का सब असलार मारा गया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन दुबैर को फतह हुई। हज़रत इमाम हुसैन इस मौके में हरम काबा की वजह से शरीक ना हुए, अलग थलग रहे हुरमत काबा की वजह से। हज़रत अली ने कूफा को अपना दारुल खलीफा बनाया था। कूफा में तमाम हज़रत अली के शियान और मुहिब मौजूद थे। इन तमाम लोगों को मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन दुबैर ने पहला मौका जीत लिया है। कूफा के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन को बार बार खतूत भेजे कि आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पर तमाम मोमिनीन शियों के अम्बाल और गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, आपके सिवा हमारा कोई पेशवा इमाम नहीं। कूफा का हाकिम नमान बिन बशीर दारुल अमारत में बैठा है। हम जुम्मा और ईदीन की नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, जब आप आ जाएंगे तो हम उसको कूफा से बाहर निकाल देंगे। हज़रत इमाम हुसैन के पास जब ये खुद खतूत पहुँचे तो आपने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए जहाद करना अपना फ़र्ज समझा, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आपके दीगर अजीज़ व क़ारीब और कई जलील क़दर सहाबा कराम ने आपकी खिदमत में दरख्वास्त की, हज़रत आप कूफा तशरीफ़ ना लेके जाएँ, कूफा के लोग बेवफा हैं, जफाकार हैं, उन्होंने आपके अब्बा हजूर के साथ बेवफाई की थी, ये आपसे भी बेवफाई करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मैं क़्यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में पेशी के वक्त इस सवाल से डरता हूँ कि तुझे दावत हक ऐसे वक्त में दी गई थी जब जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म था, सुन्नत नबी के ख़िलाफ़ सरकशी हो रही थी, दीन इस्लाम में बिदअत और खराफात को रवाज दिया जा रहा था, लोगों के हकूक़ तलब हो रहे थे। हुसैन उस वक्त तूने इस बगावत के ख़िलाफ़ जहाद का अलम बुलंद क्यों ना किया, फिर ये बताओ कि उस वक्त मैं क्या जवाब दूँगा। बहरहाल ये हालात थे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात का जायज़ा लेने के लिए रवाना करने का फ़ैसला किया। आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफियों के खतूत का जवाब लिख कर दिया कि जो कुछ तुम लोगों ने अपने खतूत में मुझे बताया है वो तमाम मैंने जान लिया है। मैंने तुम्हारे पास अपने अहले बैत में से अपने काबिल एतमाद चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा है और उन्हें कहा है कि वो तुम्हारे हाल के बारे में मुझे लिखें। अगर उन्हें मुझे लिखा कि जो कुछ आप लोगों ने मुझे लिखा है वह अक्लमंद और बुजुर्गान कौम के मशवरे से लिखा है तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और अपनी जान की कसम खाता हूं कि इमाम वही होता है जो किताब अल्लाह पर अमल करने वाला हो। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब रवाना हुए तो अपने साथियों और बेटों मोहम्मद और इब्राहिम को अपने साथ लेकर कूफा पहुँचे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब गए तो दो बेटों को भी अपने साथ लेकर कूफा पहुँचे, मोहम्मद और इब्राहिम को लेकर। तो शियाने अली ने आपका शानदार इस्तकबाल किया और जोक दर जोक आपके हाथ पर बैत करने लगे। आपने लोगों का शौक अकीदत देखा मुस्लिम बिन अकील ने, तो हज़रत इमाम हुसैन को लिख दिया कि हालात दावत हक और अमर बिल मारूफ के लिए साजगार हैं, आप बिला तामुल और बिला झिझक तशरीफ़ ले आएँ। उस वक्त कूफा का गवर्नर नमान बिन बशीर था, उसे तेज़ चलाओ उसने मुस्लिम बिन अकील की राह में कोई रकावट खड़ी ना की। जब यजीदी हुकूमत के हामियों ने यह देखा कि कूफा शहर यजीद की हुकूमत से निकला जा रहा है तो नमान बिन बशीर के पास आए और मुस्लिम बिन अकील और इनके हामियों को कत्ल करने का मशवरा दिया कि फितना फिसाद का इम्कान ना रहे। नमान बिन बशीर ने कहा, मेरे साथ जो जंग नहीं करेगा मैं उसके साथ जंग नहीं करूँगा। ये सुनकर एक शख्स ने कहा, ऐ अमीर, ये काम अंधी लाठी के बगैर नहीं चलेगा सुलझेगा और आपने जो तरीका अख्तियार किया वो कमज़ोरों का तरीका है। इस पर यजीद के हामियों ने तमाम इतला यजीद को पहुँचा दी। इस पर यजीद ने नमान बिन बशीर को हटा दिया और उनकी जगह इब्ने ज़ियाद जो कि बसरा का गवर्नर था उनको कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। اور ساتھ ہی حکم دیا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دو یا جلا وطن کر دو. عبداللہ بن زیاد بصرہ سے اپنے اہل خانہ, جس کو نیا مقرر کیا گیا تھا نا گورنر, بصرہ سے اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ہمراہ کوفہ پہنچا اور لوگوں سے خطاب کیا. حضرت نعمان بن بشیر بھی موجود تھے جو پہلے والے گورنر تھے. امیر المومنین یزید نے مجھے تمہارے اوپر اور تمہاری جانوں اور تمہارے اموال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں, حاجت مندوں کو عطا کر دوں اور فرما برداروں اور متی لوگوں پر انصاف کروں اور مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں. میں تم پر ان کے احکام نافذ کروں گا اور ان احکامات پر عمل کرواؤں گا. اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. لوگ خوف زدہ ہو گئے. مسلم بن عقیل نے ان حالات میں مختار بن عبیدہ کے پاس رہنا پسند نہ کیا اور رات کے وقت وہاں سے نکل کر ہانی بن اروا کے ہاں چلے گئے. ہانی بن اروا کوفہ میں ایک مؤذی شخصیت تھے. ابن زیاد کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اور اس کے گھر آنا جانا تھا جو نیا گورنر مقرر ہوا ان کے ساتھ. حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد انہیں بیماری کا بہانہ کر کے ابن زیاد سے میل جول ترک کر دیا. جب وہ ان کے گھر آ گئے تو کہا میں بیمار ہوں اور ابن زیاد سے میل جول ترک کر دیا. لیکن جلد ہی ہانی بن اروا کے گھر مسلم بن عقیل کے ہونے کی اطلاع ابن زیاد کو مل گئی اور اس نے ہانی بن اروا کو بلا کر مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا, اے امیر, خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ وہ آپ میرے گھر آئے تھے. ابن زیاد نے کہا پھر انہیں یہاں لے آؤ. ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو بھی میں ان کے اوپر سے اپنا پاؤں نہ اٹھاتا. یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اسے میرے قریب لاؤ, یعنی ہانی بن اروا کو. اپنے لوگوں سے کہا اسے میرے قریب لاؤ. جب ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کے چہرے پر نیزے سے وار کر کے چہرہ اور ناک شدید زخمی کر دیا. ہانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور ابن زیاد پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا. ابن زیاد نے کہا اب تو تم نے اپنا خون مجھ پر حلال کر دیا ہے. اس کے بعد ہانی کو ایک کمرے میں بند کرنے کا حکم دے دیا. حضرت مسلم بن عقیل نے جب خبر سنی تو سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے حامیوں کو مدد کے لیے بلایا. آنن فانن 4000 کوفی جمع ہو گئے. آپ انہیں لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے. ابن زیاد اور اس کے ساتھی بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا. مختلف قوموں کے سردار جو کہ اس وقت ابن زیاد کے ساتھ تھے محل کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنی اپنی قوموں سے اشاروں میں واپس چلے جانے کے لیے کہا, ڈرایا, دھمکایا, کچھ وعدے کیے. کچھ سردار محل سے باہر آ گئے. یہاں تک کہ مغرب تک 4000 لوگوں میں سے صرف 30 افراد کی جماعت رہ گئی. مغرب تک آپ نے مغرب ان 30 افراد کے ساتھ ادا کیا. آپ نے واپس جانے کا ارادہ کیا. واپسی پر 10 افراد رہ گئے. تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو آپ اکیلے رہ گئے. مسلم بن عقیل, آپ توا نامی ایک عورت کے دروازے پر جا پہنچے. اس نے آپ کو پانی پلایا, پناہ دی, چھپا دیا. رات کو اس بڑھیا کے بیٹے کو معلوم ہو گیا اور صبح صبح اس نے مسلم بن عقیل کی موجودگی کی خبر ابن زیاد کو دے دی. جب مسلم بن عقیل کو اس وقت خبر ہوئی جب ان کا مکان گھیراؤ میں آ چکا تھا. ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کے ہاتھ سے تلوار چھین لی. آپ محمد بن اشد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا, کیا تم ایک بھلائی کر سکتے ہو؟ میری طرف سے امام حسین کو یہ خبر پہنچا دو کہ وہ یہاں نہ آئیں. وہ آج یا کل یہاں کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. قاصد انہیں جا کر ملے کہ مجھے ابن عقیل نے بھیجا ہے, وہ گرفتار ہو گئے اور آج یا کل قتل کر دیے جائیں گے. امام حسین کے پاس جب قاصد کا رکا پہنچا تو انہوں نے کہا, جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہمارا اور ہمارے حمایتیوں کا فیصلہ اللہ کے حضور ہوگا. مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ پیاس, تھکاوٹ, بھوک اور غم سے نڈھال تھے. آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. دربان نے کہا, کیا تمہیں امیر کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا, نہیں, اگر ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں, اگر ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے تو سلام کرنے کے اور بہت موقع پڑے. اب ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں میں اتفاق تھا, اتحاد تھا, تم آئے اور تم نے لوگوں میں پوٹ ڈال دی. پھر وہ مختلف الزام لگاتا رہا. आप इंतहाई इत्मीनान से इसकी हर बात का जवाब देते रहे। फिर आपने जान लिया कि इब्ने ज़ियाद उनको कत्ल कर देगा, मुझे कोई तो कहा मुझे वसीयत करने की इजाज़त दे दो। इब्ने ज़ियाद ने इजाज़त दे दी। आपने हाज़रीन पर निगाह डाली, वहाँ पर उमर बिन साद बिन अबी वक़ास मौजूद थे। आपने उन्हें अलग जाने को कहा लेकिन वो ना गए। सारे डरते थे इब्ने ज़ियाद से लेकिन वो ना गए, और जब इब्ने ज़ियाद ने उन्हें इजाज़त दी तो अलग चले गए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कोफा में मैंने 700 दरहम कर्ज देना है तो तुम मेरी तरफ से कर्ज अदा कर देना। इब्ने ज़ियाद से मेरी लाश मांग कर दफन कर देना और इमाम हुसैन को ये पैगाम दे देना कि कोफा हरगिज़ ना आए। उमर बिन साद ने इमाम मुस्लिम की तमाम वसीयतें इब्ने ज़ियाद को बता दी। उसने तमाम वसीयतों पर अमल करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कसर इमारत के ऊपर ले जाया गया। वो तकबीर, तहलील, तस्वीर, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ते ऊपर चढ़ गए और दुआ की कि ऐ अल्लाह तू हमारे और इस कौम के दरमियान में फ़ैसला फरमा देना जिसने हमें धोखे से बुलाया और हमारा साथ छोड़ दिया। इसके बाद जल्लाद ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन अरवा के कत्ल का हुक्म दे दिया और इनकी लाश को कोफा के मकाम कनासा पर लटकाया गया। फिर और बहुत से कत्ल किए। तो जो भेजे थे वहाँ को हालात मालूम करने के लिए कोफा के मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के चचाजाद भाई, सबसे पहले तो वो शहीद कर दिए गए। अब मुस्लिम बिन अकील जब गए थे तो अपने साथ दो बेटे भी लेकर गए थे अपने, मोहम्मद और इब्राहिम नाम था उनका। हर मुस्लिम बिन अकील कोफा के बिगड़ते हुए हालात देखते हुए अपने दोनों बेटों हज़रत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काजी शरी के यहाँ हिफाजत के गरज से भेज चुके थे। काजी शरी ने मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इन दोनों नौमर बेटों को बाप की शहादत की खबर सुनाई और फिर अपने बेटे असद को बुलाकर कहा मैंने सुना है कि आज बाबुल वाकैन से एक कारवां मदीने रवाना होने वाला है, इन दोनों बच्चों को वहाँ ले जाओ और किसी हमदर्द और मुहिब अहले बैत के सुपुर्द करके इनको हलाल से आगाह कर देना और ताकीद कर देना कि इनको बाहफाजत मदीना मनवरा पहुंचा दिया जाए। काजी शरी का बेटा असद इनको ले जाने के लिए निकला। रास्ते में इब्ने ज़ियाद की सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया। जेल का दरोगा मशकूर नामी एक परहेजगार मोहब्बे अहले बैत था, उसने बच्चों की रस्सियाँ खोली, अपनी अंगूठी बच्चों को दी और कहा ये मेरी अंगूठी ले जाओ, छुप छुपा कर कातिया पहुँच जाओ, वहाँ कोतवाल मेरा भाई है इससे मिलना और तमाम हालात सुनाना, वो तुम्हें मदीना मुनव्वरा पहुँचा देगा। इब्ने ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि मशकूर ने बच्चों को भगा दिया तो जल्लाद को हुक्म दिया कि उसे इतने कोड़े मारो कि कोड़े खाते खाते ही मर जाए। चुनाचे ऐसे ही किया गया। इन दोनों बच्चों को एक औरत ने रात के वक्त अपने घर में छुपा लिया, लेकिन रात को इस बुढ़िया के बेटे हारिस ने बच्चों की आवाज़ सुन ली और इनाम की लालच में दोनों को लेकर इब्ने ज़ियाद से मिलने चल दिया। इसके रास्ते में इसकी माँ फिर बीवी फिर भाई फिर बेटा रुकावट बने। जालिम ने लालच की वजह से सबको कत्ल कर दिया और इसके बाद इनाम बहुत बड़ा रखा हुआ था इनके मानने का, इनाम के लालच में और इससे कि कोई और राह की रुकावट ना बने दोनों का सर तन से जुदा कर दिया। मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों का और एक थैले में डाला और इब्ने ज़ियाद की खिदमत में जा पहुंचा। कसरे इमारत में पहुंचकर उसने वो थैला इब्ने ज़ियाद के सामने रखते हुए कहा आपके दुश्मनों के सारे। इब्ने ज़ियाद ने पूछा ये दुश्मन कौन है? हारिस ने कहा फरजानदान मुस्लिम बिन अकील। इब्ने ज़ियाद गज़बनाक होकर गरजा तूने किसके हुक्म पर इन्हें कत्ल किया? तुम्हें ऐसा करने पर सज़ा मिलेगी। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने मकातिल नामी जल्लाद को हुक्म दिया और जल्लाद ने हारिस का सर तन से जुदा कर दिया। अब आगे चलिए जो सही उसमें امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا. کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا آپ اس سے بے خبر تھے. جب آپ گھر کی خواتین بچوں اور دوستوں کے ساتھ آدمی سفر ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس نے آپ کو منع کیا اور کہا کوفی بڑے بے وفا اور ناقابل اعتماد ہیں, آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائیں, مجھے خوف ہے کہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن جعفر بھی آپ کو برابر منع کرتے رہے, لیکن آپ یہی جواب دیتے رہے کہ مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے, مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں کلمہ حق بلند کرنے اور ظلم و جبر کے خلاف جہاد کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب راہ رخصت اور راہ عزمیت, یہ آپ خاص طور سے سنیں. شریعت مطہرہ میں مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں, دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں. مشکل وقت میں دو راستے, ایک راہ کو راہ رخصت اور دوسرے کو راہ عزمیت کہتے ہیں. اگر حالات سازگار ہوں, جبر ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو, تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارساز میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے. اس وقت کسی شخص کے لیے سوائے شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن اگر حالات ناسازگار ہوں, اسلحہ اور عسکری قوت ساتھ نہ ہو, باطل زیادہ مضبوط اور زیادہ منظم اور قوی ہو, تو ایسے حالات میں شریعت نے امت مسلمہ کو دو راستے عطا کیے ہیں. ایک یہ کہ وہ راہ رخصت پر عمل کریں, راہ رخصت پر عمل کیا گوشہ نشین ہو جائے, اور دوسرے یہ کہ اور گوشہ نشین ہو جائے اور چپکے چپکے لعنت ملامت کرے اور دل سے برا جانے. مسلح تصادم اور کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے, کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ میں کمزور ہوں. ہر دور میں اکثریت راہ رخصت پر عمل کرتی رہی ہے, یعنی جب دیکھا ہے کہ ہم کم ہیں تو پھر پیچھے ہٹ گئے, یعنی جب زیادہ ہوں گے تو پھر مقابلہ کریں گے. اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ ناجائز ہے, نہ حرام, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالت میں راہ رخصت کی اجازت دی ہے. جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر نہیں چل سکتا, اسی طرح راہ عزمیت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے شریعت میں راہ رخصت کی موجودگی کے باوجود کچھ لوگ راہ عزمیت پر چل پڑتے ہیں. وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے, وہ صرف اور صرف اس امر پر اپنی نظر مرکوز رکھتے ہیں کہ وہ اپنے تن من دھن کو دین خدا کی سربلندی کے لیے قربان کر کے دین خدا کو سربلند کر دیں گے. انہیں مہوم سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیں. چنانچہ حضرت امام علی نے بھی راہ عزمیت اختیار کی. امام علی مقام توکل بر خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہ کوفہ سے آ رہا تھا. آپ نے کوفہ کے حالات معلوم کیے تو اس نے جواب دیا, لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا, تو نے سچ کہا, بے شک امر پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا اور اختیار بعد میں بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے. فرزوق سے ملاقات کے بعد حسینی قافلہ آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچ گئے. خط میں لکھا تھا, میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ جائیں. اس سفر میں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے. آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا. آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں. آپ سفر میں اجرت نہ کریں. اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں. حضرت امام حسین نے جواب دیا, میں نے رسول پاک سن کو خواب میں دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم دیا ہے جسے میں ہر حال میں انجام دوں گا. انہوں نے پوچھا, وہ کیا خواب ہے؟ آپ نے جواب دیا, خواب میں کسی کو نہیں سناؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں. قافلہ حسینی کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی جانب روانہ تھا. یہ قافلہ سالبہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین اور مسلم بن عقیل اور حانی بن اروا کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کو ملی. عبداللہ بن سلیم اسدی اور مندر بن مشتمل اسدی سے مروی ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہم نے امام حسین کو راستے میں جا لیا. اس اثنا میں حضرت حسین کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے پاس سے ہوا. آپ نے اسے حالات دریافت کیے, مگر پھر اپنا حالات دریافت کرنے کا ارادہ فرمایا مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا. جب ہم اس شخص کے پاس سے گزرے تو کوفہ کے حالات دریافت کیے. اس نے کہا, خدا کی قسم جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور حانی بن اروا قتل ہو چکے تھے اور ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے بازاروں میں کسیٹا جا رہا تھا. عبداللہ بن مندر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, آپ واپس لوٹ جائیں. اس پر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے جوش میں آ کر کہا, خدا کی قسم ہم کوفہ کی زمین کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لیں گے. وہ بھی ساتھ تھے نا امام حسین کے, انہوں نے کہا ہم تو بھائی کے اپنے قتل کا بدلہ لیں گے یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں گے. امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ کو ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حور بن یزید تیمی, جو کہ حکم یزیدی کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا, 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. ظہر اور عصر کی نمازیں حور اور اس کے لشکر نے امام حسین کے اقتدا میں ادا کی. مسلمان مسلمان کے خلاف لڑے ہیں یہاں پر. عصر کی نماز کے بعد آپ امام حسین نے اہل کوفہ اور قاصدوں کو مخاطب کرتے فرمایا, اگر آج تمہاری رائے سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کیے تھی تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. حر نے کہا, ہم نہیں جانتے یہ خطوط کیسے ہیں, انہیں کس نے لکھا ہے. امام حسین نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگوا کر سامنے انڈیل دیے. اس پر حر نے کہا, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ خطوط آپ کو لکھے ہیں, ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں. آپ نے فرمایا, موت اس سے زیادہ قریب ہے. آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا تمہارے لیے ناممکن ہے. اس کے بعد فریقین میں کچھ بحث و مباحثہ ہوا. بالآخر حور نے کہا, مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے, مجھے تو صرف یہ حکم ملا کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں حتیٰ کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو کوئی راستہ ایسا دریافت کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ. اس حسنے میں آپ یزید کو لکھیں, میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ آپ کے معاملے میں میں آزمائش سے بچ جاؤں. آپ کو یہ بات معقول محسوس ہوئی. اس کے بعد حضرت امام حسین نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا اور ازدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب ہو لیے. حر بھی ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا. نینوا کے مقام پر ایک تیز رفتار سوار قریب آ کر رکا اور حر کو ایک خط دیا اور کہا, یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے. اس خط میں لکھا تھا, جس وقت یہ میرا قاصد پیغام لے کر تم تک پہنچے اسی وقت سے حضرت حسین پر سختی شروع کر دو, بس تم انہیں سوائے ایسے کھلے میدان میں جہاں نہ پانی ہو نہ پناہ گاہ ہو کہیں نہ اترنے دینا. میں نے قاصد کو حکم دے دیا, وہ تمہارے ساتھ لگا رہے گا. حر نے یہ خط امام حسین اور ان کے رفقا کو پڑھا دیا. آپ کے ساتھیوں نے کہا, ہم نینوا کے گاؤں میں اتریں گے. حر نے کہا, میں ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ اس شخص قاصد کو مجھ پر نگران بنا کے بھیجا گیا ہے, ہمیں چٹیل میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں پر پانی نہ ہو. حضرت امام حسین چلتے چلتے نینوا کے میدان میں بطریق 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے. حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے لگا لیے. حر کے دل میں اہل بیت کی عظمت تھی, اس نے تمام نمازیں اس دوران حضرت امام حسین کی اقتدا میں ادا کیں, لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کا پابند تھا. وہ ابن زیاد کے ظالم اور سپاک مزاج سے واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی نرمی حضرت امام حسین سے روا رکھی تو یہ اس کے 1000 لشکر سے کبھی چھپی نہیں رہ سکے گی, اور پھر سے اپنے حشر کا علم تھا. اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا. ایک مقام پر حر کے سپاہیوں نے آپ کو روک دیا اور کہا, بس یہیں پڑاؤ ڈالیں, فرات یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. حضرت امام حسین جب اس مقام پر خیمہ زن ہونے لگے تو آپ نے پوچھا, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کربلا. آپ نے فرمایا, خیمے لگا لو, یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے. قافلہ حسینی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا. دوسری طرف یزید کی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی تیاریوں میں بھرپور انداز سے مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمرو بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ عمرو بن سعد کی سرپرستی میں یہ لشکر ابن زیاد نے ایران کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب امام حسین کا معاملہ پیش آیا تو ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا، پہلے کربلا جاؤ، ان سے نمٹ لو ایران، پھر بعد میں ایران میں چلے جانا۔ لیکن عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ لیکن جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے ساتھ ہی قتل کی دھمکی دی تو وہ لشکر کی ہمراہ حضرت امام حسین کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کے لیے قاصد بھیجا، آپ کیوں تشریف لائیں؟ آپ نے فرمایا، اہل کوفہ نے لکھا تھا میں یہاں ہوں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب ابن زیاد کو جواب ملا تو اس نے کہا، میری یہ دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ امام حسین اہل کوفہ کو ان کی بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ابن زیاد نے جواب میں لکھا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور امام حسین سے کہو وہ اور ان کے ساتھی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے تنہائی میں گفتگو کی، کسی نے نہ سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے لشکروں میں واپس آ گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا، 1، ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، 2، تم مزاحمت نہ کرو میں واپس حجاج چلا جاتا ہوں، 3، ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ ابن سعد کا خط جب ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے، لیکن اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا بدبخت تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، کیا تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو؟ اس وقت تو تمہاری گرفت میں، خدا کی قسم اگر وہ تمہاری اطاعت کے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب اور قوی اور تمہارے مغلوب ہو کر کمزور ہونے کا باعث ہوگا، ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو۔ خدا کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکر کے مابین رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ابن زیاد نے شمر ہی کو حکم دیا، دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر حملہ کر دو۔ یعنی وہ یزید کی اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پر حملہ کر دو۔ اگر ابن سعد اس حکم سے لیت و لعت کرے تو اسے بھی قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ جب شمر بن ذل جوشن ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے شمر، خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا اس پر تیرا ستیاناش کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت امام حسین نے صلح کے جو 3 امور پیش کیے تھے انہیں منظور نہ کرنے میں ابن زیاد کو تو نے ہی روکا ہوگا۔ شمر نے کہا، مجھے بتاؤ کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے، کیا تم اس سے جنگ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا، نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا بلکہ میں خود فوج کی قیادت کروں گا۔ یہ فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسینی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین اپنے خیمے سے کے سامنے تلوار کا سہارا لے کر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران آپ پر قنودگی طاری ہوئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا، اے اللہ کے سپاہیوں تیار ہو جاؤ اور فتح کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام لشکر نماز اثر کے بعد امام عالی مقام کے خیموں کے قریب آ گیا۔ شور و غل سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، ترجمہ، میں نے خواب میں حضرت پاک کی زیارت کی، انہوں نے فرمایا تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے کہا کہ ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، اے بہن، افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھائی، وہ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا، جاؤ ان سے پوچھو کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس 20 سواروں کے ہمراہ گئے اور یہی سوال دہرائے۔ انہوں نے کہا، امیر ابن زیاد کا حکم ہے، تم ان کی اطاعت کر لو ورنہ جنگ کرو۔ حضرت عباس نے یہ بات حضرت امام حسین کو بتا دی۔ उन्होंने कहा हमें एक रात की मोहलत दे दें ताकि हम इस आखिरी रात में अच्छी तरह इबादत कर लें। अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि मुझे नमाज, तलावत और दुआ इस्तग़फ़ार से कितना कल्बी लगाव है। इब्ने साद के दस्ते ने एक रात की मोहलत मजीद गौर गौज़ और सोच विचार की नीयत से उन्हें दे दी। 10 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी का खुनीन आफ्ताब अपनी पूरी खौन आशामियों के साथ तलू हुआ। उमरू बिन साद ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि नमाज पढ़ ली है तो कताल के लिए तैयार हो जाओ। हुसैनी लश्कर के 72 जानसारों ने हज़रत इमाम हुसैन की इमामत में सुबह फजर की नमाज अदा की और यजीदी लश्कर के मुकाबले के लिए करबला के मैदान में साफ आरा हो गए। ये जानसार 32 घोड़सवार 40 प्यादों पर मुश्तमिल था। आपने मैमना पर ज़ुबैर बिन कैस को और मैसरा पर हबीब बिन मज़ाहिर को मुकर्रर किया। अलम अपने भाई अब्बास बिन अली के सपुर्द किया और औरतों के खैमों की तरफ पुश्त कर ली। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म से आपके रुफ़ा ने रातों रात खैमों के अकब में खंदक खोद दी थी और उसे खुश्क लकड़ियों से भर दिया था। आपके हुक्म से खंदक में डाली गई लकड़ियों को आग लगा दी गई ताकि अकब से कोई औरतों के खैमों में दाखिल ना हो सके। हज़रत इमाम हुसैन ने घोड़े पर सवार होकर कुरान मजीद मंगवा कर सामने रखा और दोनों हाथ उठाकर बारगाह खुदावंदी में यूं दुआ किया है, बारी ताला हर मुसीबत में तू ही हमारा सहारा और हर तकलीफ में तू ही हमारी उम्मीद है, तमाम हवादिस में तू ही मेरा मददगार और ढारस है। बस बहुत से गम ऐसे होते हैं कि जिनमें दिल बैठ जाते हैं और इन गमों से रहाई की कोई तदबीर कम नज़र आती है। दोस्त इसमें साथ छोड़ देते हैं लेकिन दुश्मन इसमें खुश होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे तमाम अवकात में तेरी तरफ रुजू किया है और तुझसे अपना दर्द दिल का है, तेरे सिवा किसी और से कहने को दिल ना चाहा। ऐ अल्लाह तूने हर बार मसाइब को दूर रखा और मुझे इससे बचा लिया। तू ही हर नेमत का वली, हर भलाई का मालिक और हर खुशी का मंतहा है। इसके बाद आप यजीद लश्कर के पास आए और बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ लोगों मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ, उसे गौर से सुनो। लोग खामोश हो गए। फिर आपने फरमाया, अगर तुम मेरा उज़र कबूल कर लो और मेरे साथ इंसाफ करो तो ये तुम्हारे लिए बायस सआदत होगा और तुम्हारे पास मुझे ज़्यादती करने का कोई जवाज़ भी नहीं है, और अगर तुम मेरा उज़र कबूल नहीं करते तो फिर आपने ये आयात पढ़ी, सूरह यूनुस आयत नंबर 71। तर्जमा, बस तुम और तुम्हारे साथ साथी शरीक मिलकर अपनी एक बात ठहरा लो ताकि तुम्हारी वो बात तुम में से किसी पर मख्फी ना रहे, फिर मेरे खिलाफ़ अपने फ़ैसले पर अमल कर गुजरो, मुझे मोहलत ना दो। सूरह आले इराफ़ आयत नंबर 196। बेशक मेरा मददगार अल्लाह है जिसने किताब नाजिल फरमाई और वही सालहीन का मददगार होता है। जब खैमों में मौजूद आपकी बहनों और बेटियों ने यह तकरीर सुनी तो इनके रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं। इस पर आपने फरमाया, अल्लाह इब्न अब्बास की उम्र दराज करे, उन्होंने कहा था कि जब तक राह हमवार ना हो जाए औरतों को साथ लेकर ना जाए बल्कि औरतों को मक्का ही में छोड़ जाए। फिर आपने अपने भाई अब्बास बिन अली को भेजा, उन्होंने जाकर औरतों को खामोश करवाया। इसके बाद इमाम हुसैन फिर लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, लोगों अपने गिरबानों में झांको और महासभा करो, क्या तुम्हारे लिए मुझ जैसे आदमी का कत्ल दुरुस्त है? मैं तुम्हारे नबी की बेटी का फर्जंद हूँ, तुम्हारे और मेरे सिवा तुम्हारे नबी का कोई नवासा रुए ज़मीन पर मौजूद भी नहीं है। अली मेरे वालिद हैं, जाफ़र मेरे चचा, सैदुशोदा हज़रत हमज़ा मेरे चचा, रसूल पाक ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या मेरी इन बातों में कोई बात भी मेरा खून बहाने में तुम्हें नहीं रोक सकती? फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी महफूज मुकाम की तरफ चला जाता हूँ। उन्होंने कहा, आपको इब्ने ज़ियाद का हुक्म तस्लीम करने में क्या चीज़ रुकावट बनी हुई है? आपने फरमाया, माज़ अल्लाह, और ये आयत पढ़ी, सूरह मोमिन आयत नंबर 27। मैं हर इस मुतकब्बिर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने और तुम्हारे रब की पना मांगता हूँ। फिर आपने अपनी सवारी को बैठा दिया और कहा, अब बताओ क्या तुम मुझसे किसी खून का बदला लेना चाहते हो, या मैंने तुम्हारा माल खाया है या किसी को ज़ख्मी किया है? लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद आपने पुकार पुकार कर फरमाया, ऐ शबत बिन रबी, ऐ हब्बार बिन अजैर, ऐ कैस बिन अशोक, ऐ जैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था कि फल पक चुके हैं, बागात सरसब्ज हैं, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आप एक मजबूत फ़ौज के पास आएँगे? उन्होंने कहा, हमने कोई खत नहीं लिखा। आपने कहा, सुभान अल्लाह, तुमने यकीनन लिखे हैं, और अगर तुम अब मुझसे बेजार हो तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुमसे दूर कहीं चला जाता हूँ। इस पर कैस बिन अशस ने कहा, आप इब्ने ज़ियाद का हुक्म क्यों नहीं मान लेते? आपने कहा, नहीं, खुदा की कसम मैं ज़िल्लत के साथ अपने आप को उनके हवाले नहीं करूँगा और ना ही ग़ुलामों की तरह اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ اس کے بعد امام عالی مقام اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور عقبہ بن سلمان کو حکم دیا کہ اس کو باندھو۔ جب عمرو بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حور جو پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا ان کے شروع سے نا، جو کہتا تھا کہ مجھے صرف آپ کے پیچھے لگنے کا حکم ہے، لڑائی کا حکم نہیں ہے، جس نے ساری نمازیں بھی ان کے ساتھ ہی پڑھی تھیں تھا، ٹھیک ہے، اور جو پہلے ڈر گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ ابن زیاد کا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب جب آخری وقت آ گیا، عمرو بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے ان سے پوچھا کیا واقعی اس شخص کو امام حسین سے لڑائی کرے گا، یعنی اس کو پھر بھی یقین نہیں تھا کہ اس سے لڑائی کریں گے۔ پھر حیرت سے کہا، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں جو انہوں نے کہی ہیں؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا، ابن زیاد نہیں مانتا۔ یعنی یہ سن کر حر پر حق روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ایک ساتھی نے کہا، تمہاری حالت عجیب ہے، تم ایک بہادر آدمی ہو۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میری ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ اس کے بعد حر رکا، پھر کہا، میں اب جنت کی طرف جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا مجھے زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر رونے کا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس مقام پر ٹھہرنے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا۔ خدا واحد اللہ شریک کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ واقعی ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتا، جو گستاخیاں مجھ سے سرزد ہوں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ میں اپنے کیے پر بہت نادی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے جواب دیا، حر بن یزید۔ آپ نے جواب دیا، تم دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ حر، حر کا مطلب آزاد ہو، گھوڑے سے نیچے اترا۔ حر نے عرض کیا، آپ تو اس وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا۔ آپ نے جواب دیا، جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ حضرت امام حسین کے جانصاروں میں شامل ہونے کے بعد حر نے اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا، اے کوفیوں، تم نے خود امام حسین کو دعوت دی اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے اور اب ان کی جان لینے کے در پر ہو گئے ہو۔ تم انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع اور عریض زمین میں چلے جانے سے بھی روکتے ہو، جس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ تم ان کے اور دریائے فرات کے جاری پانی کے درمیان حائل ہو گئے ہو، حالانکہ ان میں سے کتے اور خنزیر بھی پانی پی پی کر سیراب ہو رہے ہیں۔ جبکہ حسین اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں، اگر تم نے توبہ نہ کی اور اس ارادے سے باز نہ ہے جس پر عمل کرنے کے لیے تم نے آج کے دن اور اس گھڑی کو کمر باندھ رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سخت پیاس والے دن پانی سے محروم رکھے گا۔ اس پر ابن سعد کی پیادہ فوج نے حر پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی شجاعت دکھانے لگے۔ شجاعت اور دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین کا ایک ایک جانصار سینکڑوں پر بھاری ہو رہا تھا۔ انفرادی جنگ ایک ایک آئے نا اگر، تو ایک ایک جب آگے بڑھا تو ان کے سینکڑوں قتل کر رہا تھا ایک آدمی، حضرت امام حسین کا ایک آدمی۔ اس لیے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت مشکل ہے ایک ایک کا، بعض افراد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ عام حملے کا حکم کرو تاکہ ساری فوج ایک دم ٹوٹے ان کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزیدی لشکر حضرت امام حسین کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا، خیموں کو جلا دینے کا حکم دیا۔ شمر لائن نے حضرت امام حسین کے خیمے کو، جو دوسرے خیموں سے ذرا دور تھا، جس میں خواتین اور بچے سے نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا، خیمے کو آگ لگا دو اور جو اس خیمے میں موجود ہے ان کو بھی جلا دو۔ حضرت امام حسین نے جب سنا تو پکار کہا، او ذیل جوشن کے بیٹے، تو اہل بیت کو آگ لگانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ لگائے۔ شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادر کا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے، خدا کی قسم تمہارے مردوں کو قتل کر دینا ہی تمہارے امیر کو خوش کر دے گا۔ مگر شمر نہ مانا۔ پھر شیس بن ربی نے روکا تو اپنے ارادے سے باز آیا۔ اہلِ بیت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو آخر میں حضرت امام حسین نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا. حضرت زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے امام علی کے پاس آئے اور عرض کیا ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہ جائیں. آپ نے فرمایا خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو گیا, اب میری نسل میں تو ہی باقی رہ گیا, مجھے تو شہید ہونا ہی ہے, اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی, تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا. یہ کہہ کر آپ میدان کربلا میں اتر آئے اور دیر تک آپ یزیدوں کے واصل جہنم کرتے رہے. یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح چاروں طرف سے ٹوٹا پڑا تھا. اچانک ایک تیر نے آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا اور آپ نے تیر نکالا تو دونوں چلو خون سے بھر گئے. اس کے بعد شمر کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھا. حضرت امام حسین نے دیکھا تو فرمایا اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور تم جہنم سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا کے شریف آدمی تو بنو, ان اوباشوں کو میرے اہل عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو. شمر نے فرمایا چل فاطمہ کے بیٹے تیرا یہ مطالبہ منظور کرتے ہیں. حضرت امام حسین دن کا طویل عرصہ میدان میں کھڑے رہے, اگر لوگ چاہتے تو آپ کو فوراً شہید کر دیتے لیکن ہر شخص اس دوسرے پر ٹالتا رہا کیونکہ کوئی بھی یہ گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا. آخر شمر بن ذیل جوشن نے کہا تمہارا برا ہو, کام تمام کیوں نہیں کر دیتے؟ اس پر ایک شخص ذرا بن شریک تیمی نے آگے بڑھ کر ایک تلوار کا وار کیا آپ کے بائیں کندھے پر. پھر سنان بن عمرو بن انس نے آپ کو ایک نیزے سے گھائل کر دیا. سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا. بعض روایت کے مطابق آپ کو شمر بن ذیل جوشن نے شہید کیا. اس قدر ظلم کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض ٹھنڈا نہ ہوا. انہوں نے حضرت امام حسین کے جسم اتھر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا اور اس صفاقی کے بعد بدبختوں نے اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو کر ان کا سارا سامان بھی لوٹا. شمر نے امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا تو حمید بن مسلم نے جو شمر کے ساتھیوں میں اسے روک دیا. پھر عمرو بن سعد خیموں میں گیا اور کہا خبردار کوئی عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ ہی کوئی اس لڑکے کو قتل کرے اور جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز لیے وہ واپس کر دے. راوی کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہیں کی. سانحہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ بھیج دیا. حوضوں پر سوار کر یہ قافلہ جب میدان کارساز سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین اور باقی ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں. ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے. حضرت زینب نے انتہائی کرب سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے یہ حسین میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے عزائے بریدہ پڑے ہیں. اے رسول اللہ آپ کی دہائی, آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں اور آپ کی اولاد کی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں. حضرت زینب کی یہ فریاد سن کر دوست دشمن سب روئے. جب یزیدی لشکر کربلا سے کچھ دور چلا شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن تو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے جو دریائے فرات کے کنارے غازریہ میں رہتے تھے. انہوں نے امام عالی مقام کے بے سار کا تن ایک جگہ اور باقی تمام شہدا کو دوسری جگہ دفن کیا. سر تو لے گئے تھے نا ساتھ دکھانے کے لیے, تو انہوں نے پھر بے سار کے تن کو ایک جگہ اور باقی تمام شہدا کو دوسری جگہ دفن کیا. اگلے دن ابن زید کا دربار لگا, ابن زید جس نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. اگلے دن ابن زید کا دربار لگا اور لوگوں کو اذن عام اجازت دی گئی کہ دیکھو آ کے, اس لیے لگایا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور پھر کسی قسم کی سرکشی نہ کریں یزید کے خلاف. پھر بھرے دربار میں ان کے سامنے حضرت امام حسین کا سر مبارک ایک بہت بڑے تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. حمید بن مسلم نے کہا ابن زیاد اپنی چھڑی جو ہے وہ امام حسین کے دانتوں کے اوپر مارتا تھا. حمید بن مسلم نے کہا ابن زیاد اپنی چھڑی آپ کے دانتوں پر مارتا تھا جس پر حضرت زید بن ارقم سے نہ رہا گیا، وہ پکار اٹھے، چھڑی کو ان کے دانتوں سے دور ہٹا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، واللہ اللہ تجھے رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں ابھی اسی وقت تجھے قتل کر دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابن ارقم اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا، ابن ارقم جو کہہ رہا تھا اگر ابن زیاد سن لیتا تو ضرور آج ان کو یہاں قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا، وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور حکومت کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے۔ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ کو تو شہید کر دیا مگر ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا، اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا اور تم میں سے بہت سوں کو اپنا غلام بنا لے گا، بس جو اس ذلت و رسوائی کی زندگی پر راضی ہوا اس کے مقدر میں محروم ہی محروم ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے بدبختوں کی ایک جماعت کے ساتھ دوسرے شہداں کے سروں اور آسیران اہل بیت کو یزید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈالی گئی تھیں، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھا کر بھیجا گیا۔ ابن زیاد نے ان لوگوں کو تاکید کی کہ وہ راستے میں سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جائیں کہ یزید کی مخالفت کرنے والے اس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ڈر کر مخالفت سے آئندہ باز رہیں۔ جب آپ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے کیا سلوک کیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب شہدا کے سر اور اسیران یزید کے پاس اور اسیران جب شہدا کے سر اور اسیران جتنے قیدی تھے، عورتیں ہی زیادہ تر تھیں، امام زین العابدین صرف اس میں سے مردوں میں سے تھے، اسیران یزید کے پاس دمشق پہنچے تو یزید نے دربار لگایا اور عوام اور خاص کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا حضرت امام حسین کا سر انور یزید کے سامنے رکھا ہے، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو بار بار وہ آپ کے دندان مبارک پر مارتا تھا۔ حضرت ابو ذر اسلمی نے جب یہ دیکھا کہ یزید کیا کر رہا ہے تو وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکا اور کہا، یزید تو یہ چھڑی آپ کے دانتوں پر مار رہا ہے، اس کو ساخی سے باندھ آ جا، میں نے بارہا نبی کریم کو ان دانتوں کو اور ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک اے یزید کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور یہ حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت یزید کے درمیان میں کیسر روم کا ایک سفیر اور ایک یہودی دونوں حاضر تھے، یعنی ایک کرسچن تھا اور ایک یہودی، دونوں حاضر تھے۔ عیسائی نے کیسر روم کا جو سفیر تھا، جب یزید کو امام علی کے دندان مبارک پر چھڑی مارتے ہوئے دیکھا تو اسے کپکپی آ گئی۔ عیسائی نے کہنے لگا، ظالمو، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست ہو۔ پھر کہا، ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ کی سواری کے پاؤں کا نشان محفوظ ہے، حضرت عیسیٰ کی سواری کے پاؤں کا نشان، ہم سال ہا سال سے اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں، اور جیسے تم کعبہ کی زیارت کو چل کر جاتے ہو ایسے ہی ہم دور دراز سے چل کر اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے سے یہ سلوک کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہودی بولا، میں حضرت داؤد کی نسل میں سے ہوں، اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، یعنی 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر کر اس پر اترا رہے ہو جبکہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، تم اپنی اس بدبختی پر جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ اس کے بعد یزید بدبخت کے حکم سے شہدا کے سروں اور اسیران کو ملا کر 3 روز تک دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یزید نے اولاً جب ابن زیاد نے سر پیش کیا اور اسیران کربلا کو یزید کی خدمت میں حاضر کیا تو پہلے تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ابن زیاد کو بیش قیمت انعام اکرام سے نوازا۔ लेकिन जल्दी वो मुनाफ़िकत पर उतर आया। वो दिल से खुश था लेकिन बज़ाहिर लोगों के सामने वो इस कत्ल को बेजा करार देकर ऊपर से लीपापोती कर रहा था। फिर अपनी इस मुनाफ़िकत को सच साबित करने के लिए उसने अहले बैत को मदीना भिजवाने का फ़ैसला किया। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा, खुदा इब्ने ज़ियाद पर लानत करे, खुदा की कसम अगर मैं उनकी जगह होता तो हुसैन जो कहते मैं मान लेता, ख्वाह इसमें मेरा नुकसान ही क्यों ना होता, लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो तुमने देखा। बहरहाल तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे लिख देना। इसके बाद यदीद ने नुमान बिन बशीर को बुलाकर उनको ज़रूरी सामान रास्ते की हिफाजत के लिए कहा और बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुँचा देने का मशवरा दिया। जब ये सितम रसीदा काफिला मदीने में दाखिल हुआ तो अहले मदीना रोते हुए अपने घरों से निकल आए। हज़रत लक़मान बिन अकील बिन अबी तालिब अपने ख़ानदान की औरतों के साथ रोते हुए निकले। उस वक्त औरतें ये अशार पढ़ रही थीं। तर्जमा, लोगों क्या जवाब दोगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछेंगे कि तुमने आखिरी उम्मत होने के बावजूद क्या किया? मेरे बाद मेरी औलाद और मेरे अहले खाना अहले बैत के साथ तुमने क्या किया? इनमें से बात को आसीर किया और बात का खून बहाया? क्या मैंने तुमको जो नसीहत की थी मेरे बाद मेरे अहले बैत के साथ और मेरे कराबत वालों से अच्छा सलूक करना, क्या ये यही सलूक किया था? इसकी जजा क्या होगी? हज़रत इमाम जाफिर सादिक से मरवी है कि वाकया करबला के बाद फिर जब ये लोग मदीना आ गए तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत हमेशा ये रही कि आप दिन भर रोज़ा रखते और रात भर इबादत करते। आपने करबला में मदीना में बीच मदीना में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि मदीना से करीब ही एक जगह थी, वहाँ पर जाने के लिए आपने रजामंदी जाहिर की। आपकी आंखों से करबला का तसव्वुर और दिल से बाप और भाइयों की याद और शहादत को अंदर कभी महव ना हुआ और उम्र भर आपकी आंखें अश्क बार रही। अब एक और करदार की अजमत देखिए। वाकया करबला की तफसीलात से ये बात वाजह है कि मुकाम रजा पर न सिर्फ इमाम हुसैन साबित कदम रहे बल्कि आपके घराने के बाकी अफराद भी आप ही की तरह कोई इस्तकामत कोई वक़ार बनकर साबित कदम रहे। इनकी ज़ुबान पर कभी शिकवा शिकायत ना आया, कभी किसी ने मदीने आने के बाद मैदान करबला के मसाइब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के कातलों से भी उसने सलूक किया। इस सिलसिले में एक वाक्या बताती हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद मदीने से कुछ दूर एक मुकाम पर आबाद हुए थे, खास मदीने में, मदीने से कुछ दूर। हज़रत इमाम हुसैन के कातलों में से एक शख्स को यजीद ने किसी गलती पर सज़ा देनी चाहिए तो वो जान बचाकर भागा और जाए पना के लिए उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़ियामगाह को मुनासिब समझा और वो आपकी क़ियामगाह पर पहुंच गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 दिन उसको अपने पास ठहराया, इसकी खिदमत की और तवादो करते रहे। रुख्सत होते वक़्त रखते सफ़र भी साथ दिया। ये सब कुछ देखकर वो बाहर जाते हुए थोड़ी देर के लिए रुका और कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, तुम्हें ही कैसे गुमान हुआ कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना? उसने अर्ज़ किया, जो सलूक आपने मेरे साथ किया है, कभी कोई अपने दुश्मनों और कातलों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कराए और कहा, ज़ालिम, मैं तुझे मैदान करबला की उस घड़ी से जानता हूँ जब मेरे बाप की गर्दन पर तुम तलवार चला रहे थे, लेकिन फ़र्क ये है कि वो तुम्हारा करदार था और ये हमारा करदार है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत इमाम हुसैन और तमाम अहले बैत کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد والہ وسلم۔